الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال الله عز وجل في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدر جلسہ معزز علماء کرام قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں مولانا جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی نشانی جا جامعہ محمودیہ کا آج سالانہ جلسہ ہے. مولانا کی شہادت کے بعد میرے خیال کے مطابق اس انداز میں یہ پہلا بھرپور اور کامیاب ترین اجلاس ہے. آج اس موقع پر میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ سپاہ صحابہ جس کی باغ ڈور مولانا اپنے وارثوں کے ہاتھوں میں دے کر جامعہ محمودیہ میں آرام فرما ہوئے ہیں, جس امانت کو سپرد کر کے وہ مرد قلندر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے, ہم نے اس امانت کی کہاں تک حفاظت کی, ہم نے ان کے پیغام کو آگے بڑھایا یا ان کے پیغام کو اپنی ہی تک محدود رکھ لیا. مولانا کا پیغام کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج اس پروگرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں آئندہ ہفتے ہونے والے تمام پروگراموں کو, اس کے علاوہ سپاہ صحابہ کی سرگرمیوں, سپاہ صحابہ کی سیاسی ملی مذہبی قومی خدمات کو پوری طرح سے احاطہ میں لانے کے لیے اور اسے عالمی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کرنے کی خاطر بی بی سی سے یہ نمائندے از خود آئے ہیں, ہم نے بلائے نہیں ہیں. یہ لاکھوں روپے کا اپنا بجٹ تیار کر کے اپنے ویزے لگوا کر اپنے اخراجات پر یہاں کسی سیاستدان کے سیاسی جلسوں کی کیوریج کے لیے, کسی کی جھوٹی شہرت کے لیے اور کسی کے مخصوص مفادات کو فروغ دینے کے لیے یہاں نہیں آئے. ان حضرات کی نیت میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں, لیکن یہ بات تو آپ محسوس کریں گے کہ آخر وہاں سپاہ صحابہ کے نام کی کوئی دھوم تو ہے نا, وہاں سپاہ صحابہ کی کوئی پہچان تو ہے نا, وہاں سپاہ صحابہ کا کوئی نام تو ہے نا, سپاہ صحابہ کے بارے میں کوئی تصور تو ہے کہ جس تصور اور پہچان نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ یہاں آئے اور آپ کے ان پروگراموں کو لے کر پوری دنیا سے نشر کریں. ہم سے کل ہی بلکہ رات ہی یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں, کن وجوہات کی بنا پر آپ شیعہ کے کفر سے پردے ہٹا رہے ہیں اور ان کے کفر کو تشت ازبام کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی تقریر میں اختصار کے ساتھ وہ سات پوائنٹ, وہ سات نکات, وہ سات دلائل عرض کروں گا جن سات دلائل کی بنیاد پر شیعہ دارہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا اسلام اور مذہب اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے.
اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ شیعہ کے کفر کے سات دلائل ہمیں جلسہ عام کی شکل میں اس انداز میں بیان کر کے ریکارڈ کرا دیں کہ آپ بیان کرتے جائیں اور سننے والے کے قلب و جگر میں اترتے چلے جائیں، آپ تفصیلات کو پڑھتے چلے جائیں، لوگ اسے تسلیم کرتے چلے جائیں، آپ دلائل کی عمارت کھڑی کرتے چلے جائیں، لوگ اس عمارت کو دیکھتے چلے جائیں، جس طرح یہاں کے لوگ آپ کے دلائل کو سن کر شیعہ کے کفر کے نعرہ لگانے کے لیے بیتاب ہوں گے، ہماری خواہش ہوگی کہ پوری دنیا دلائل سنے اور پوری دنیا شیعت کے کفر کے نعرے لگائے۔ میں نے عرض کی ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یا یہ جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی سات سمندر پار سے آ کر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ کافر کیوں ہے، وہ بند کوٹری میں بیٹھ کے پوچھے تب بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے پوچھے تب بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ جلسے عام میں پوچھے تب بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ میں نے تو انہیں آفر کی تھی، آپ اگر اس بات میں قدرت رکھتے ہیں قومی اسمبلی میں اپنے کیمروں کو سیٹ کرو، اپنے نمائندوں کو بٹھاؤ، میں قومی اسمبلی میں شیعت کے کفر پہ بات کر کے شیعت کے کفر سے چادر اٹھا کر شیعت کے کفر کو حقیقت کی صورت میں پیش کر کے درار کی شکل میں قومی اسمبلی کے فورم پر یہ ثابت کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
دلی کا جل میل مبارک،
کیا
کرے دلی کا جل میل مبارک، دلی کا جل میل مبارک،
دوستوں
کی تصویر مبارک۔
اسی لیے آج میں نے اپنے سامنے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن کتابوں میں موجود شیعہ کے عقائد و نظریات دو دو چار کی طرح واشگاف الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ کتابیں قرآن اس پر ہیں، جب تک ان کتابوں کو شیعت اپنی مذہبی اور اپنے عقیدے کی اساس و بنیاد قرار دیتی رہے گی، جب تک ان کتابوں کے مصنفین کو شیعت اپنا امام، اپنا مجتہد، اپنا پیشوا اور رہنما مانتی رہے گی، اس وقت تک یہ کتابیں ان کے وقت، ان کی صدریں، ان کے سہے بول بول کر بتاتے رہیں گے کہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت میرے پاس شیعت کی مذہبی اساسی بنیادی کتاب اصول کافی، تاریخ محمد بن یعقوب کلینی، یہ وہ کتاب ہے جس کا دنیا شیعت کسی طور پہ بھی انکار نہیں کر سکتی، اور یہی وہ کتاب ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق جب ان کے نا پیدا ہونے والے بارہویں امام غائب ہو گئے تھے اور امام سے چند لوگوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی، وہ بارہویں امام جو غار میں غائب ہو کر بیٹھا ہوا ہے چند لوگوں کو ملاقات کا شرف بخشتا تھا، محمد بن یعقوب کلینی نے یہ کتاب لکھی اور کاستوں کے ذریعے سے اس کی خدمت میں پیش کی، کہا یہ کتاب پڑھ لیجئے، میں نے اس کتاب میں شیعت کے عقائد و نظریات کے مطابق اپنے ائمہ کی روایات جمع کر دی ہے، کوئی غلطی ہے دور کر دیجئے، کوئی کمی ہے پوری کر دیجئے، کوئی لذش ہوئی ہے اس کی نشاندہی کر دیجئے۔ یہ پوری کتاب ان کاستوں کے ذریعے سے ان کے بارہویں امام تک پہنچی جس کے بارے میں شیعت کا عقیدہ معلّہ امام الغیوب ہے، وہ ہر چیز کو جانتے، ہر جگہ موجود ہے، اور بلکہ یہاں تک عقیدے کہ اس کو صاحب و نسیان نہیں ہوتا، یہاں تک عقیدے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتے، حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتے۔ اس بار میں امام نے غار میں بکواس جت کے ساری کتاب کو نفسن نفسن سترن سترن پورا کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد کتاب واپس کی اور کہا جاؤ محمد بن یعقوب کلانی کو کہو ہذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ان کے بارہویں امام سے پاس ہو کر آئی ہے اور اپنے صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ لے کر آئی ہے۔ یہ اساسی بنیادی مذہبی کتاب، اس کتاب میں جہاں اور بے شمار باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک جو سب سے پہلے میں توحید سے شروع کرتا ہوں، اللہ کی ذات توحید وہ عقیدہ ہے، وہ نظریہ ہے، اسلام کی اساس و بنیاد ہے۔ اللہ کے جتنے نبی اور رسول اس کائنات میں آئے، ہر نبی اور رسول کی دعوت کو آپ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا، ہر اللہ کے پیغمبر اور رسول یہ ارشاد فرماتے عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، مختار کل وہی ذات ہے، علام الغیوب وہی ذات ہے، مشکلوں کو حل کرنے والی وہی ذات ہے۔ وہ چاہتا ہے تو اس کے چاہنے سے، وہ چاہتا ہے تو اپنے فیصلے کن سے کائنات کو عدم سے وجود بخشتا ہے، جب وہ چاہتا ہے آسمانوں کی بلندیاں بناتا ہے، زمین کی پستیاں بناتا ہے، وہ چاہتا ہے تو جب آدم کو پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کراتا ہے، وہ چاہتا ہے آدم و حوا کے لیے جنت بساتا ہے، وہ چاہتا ہے تو دونوں کو دنیا میں بھیج کر سلسلہ انسانیت چلاتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اس سے بھول نہیں ہوتی، اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس سے کوئی خامی سردرد اور کوتاہی کا اس سے کسی انداز میں ظہور ہے نہیں ہوتا۔ لیکن شیعت الاعلان اسی اصول کافی میں ایک باب باندھتی ہے، باب البدا، اللہ کو بدا ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ بدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدا کا عقیدہ رکھنا ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے۔ ما بعث اللہ نبیا قط الا واقر منہ البدا، اب اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا، ہر نبی سے اللہ نے اپنی امت کے سامنے یہ اقرار کروایا ہے کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کے بارے میں عقیدہ بدا بھی مانو، عقیدہ بدا بھی۔ سوال ہوا بدا کیا ہے؟ تو جواب دیا بدا یہ ہے اللہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے، اللہ کبھی کبھی، اللہ کبھی کبھی۔ مجھے بتلاؤ جو قوم یہ کہے کہ رب بھول جاتا ہے، اللہ کو غلطی لگ جاتی ہے، اللہ بھول جاتا ہے، امام نہیں بھولتا، اسی کتاب میں ہے، امام کو صاحب نہیں ہوتا، امام کو نسیان نہیں ہوتا، حالانکہ صاحب اور نسیان تو نبی کو بھی ہو جاتا ہے، صاحب اور نسیان تو نبی کو ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، چار رکعتوں والی نماز ہے، آپ نے تین رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، ایک صحابی جن کے لمبے لمبے ہاتھ تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کیا اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو دوسرے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت کی بجائے تین رکعتیں ادا فرمائی ہیں، تو فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا اللہ کا پیدا کردہ انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ یہ بھول جانا اول الناسن، اول الناس، اول الناسن، سب سے پہلا انسان۔ انسانیت کے والد محترم حضرت آدم کو بھول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ فناسیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک چیز کو اللہ کے حکم سننے کے بعد اسے بھول گئے تھے. بھول چوک یہ عیب نہیں ہے, بھول چوک نبیوں کے لیے عیب نہیں ہے, لیکن بھول چوک اللہ کے لیے عیب ہے. شیعت کا عقیدہ دیکھیے کہ اماموں کے بارے میں کہا امام کو بھول چوک نہیں ہوتی لیکن خدا بھول جاتا ہے. پھر شیعت کو اس عقیدے پر عمل پیرا ہونے کی, یہ عقیدہ گھڑنے اور بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سارے واقعات ایسے آ گئے تھے, شیعت نے جہاں دیکھا کہ ان کے عقیدے کی کچی دیوار گرتی چلی جا رہی ہے اور ان کا عقیدہ اور نظریہ ایک ناپختہ بلڈنگ کی طرح زمین بوس ہونے لگا ہے, انہوں نے فوراً اپنے عقیدے اور نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے, اس پر وار ہونے والے اعتراض کو ہٹانے کے لیے اپنے عقیدے کو بچایا, لیکن اللہ کی ذات پر تہمت اور عیب لگانے سے بات نہیں آئے. بات کیا یوں ہوا کہ اس ناصری شیعت جو ہمارے ملک کا شیعہ ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسن حسین کے بعد باپ کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے. باپ کا بڑا بیٹا, ہر امام کا بڑا بیٹا امام. لیکن کیا ہوا, حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا. کیا نام تھا؟ اسماعیل. لوگوں نے کہا کہ لو جی یہ ساتویں امام ہے, لیکن ابھی حضرت جعفر صادق کی وفات نہیں ہوئی تھی, اسماعیل کو امامت منتقل نہیں ہوئی تھی, چھٹے امام سے امامت ابھی ساتویں امام کے پاس نہیں گئی تھی کہ شیعت کے اوپر آسمانی بجلی کی طرح ایسی ایک دردناک مار پڑی کہ ساتویں امام بننے والے حضرت اسماعیل فوت ہو گئے. حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا, آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے, اگر حضرت اسماعیل ساتویں امام ہے تو انہیں چھٹے امام کی وفات تک زندہ رہنا چاہیے تھا, اپنی امامت کا زمانہ پانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا یہ سوال ہم اپنے اماموں سے پوچھتے ہیں. کہنے لگے گئے حضرت جعفر صادق سے جا کر شیعت نے پوچھا کہ جناب کیا ہمارے ساتویں امام اسماعیل نہیں تھے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں, وہ ساتویں امام نہیں بلکہ تمہارے ساتویں امام موسیٰ کاظم ہیں. اب آگے کہنے لگے جناب ہم پر اعتراض مت کرو, ہمارا امام نہیں مرا. ہمارا امام کیوں بھائی؟ کہنے لگے جی ساتویں امام موسیٰ کاظم ہے. تو آگے سے سنی علماء نے کہا جناب یہ بتلاؤ اگر موسیٰ کاظم ساتویں امام ہے تو پہلے نمبر پر موسیٰ کاظم کو پیدا ہونا چاہیے تھا. پھر پہلے نمبر پہ موسیٰ کاظم کو پیدا ہونا چاہیے تھا. تو کہنے لگے ہم پھر اماموں سے پوچھتے ہیں. گئے حضرت, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کاظم ساتواں امام ہے تو پہلے نمبر پہ پیدا کیوں نہیں ہوا, اور اگر پہلے نمبر پہ پیدا نہیں ہوا تو امام نہیں ہے, اور اگر پہلے نمبر پہ پیدا ہونے والا امام ہے تو پھر وہ اسماعیل تھا. اسماعیل فوت کیوں ہوا؟ یہ ایسی تھیوری تھی, یہ ایسا مسئلہ تھا جو ان سے حل نہ ہو سکا. تو آخر میں اپنے اماموں کی طرف یہ الزام لگایا, شیعت نے حضرت جعفر صادق پر یہ بہتان تھوپ دیا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق نے کہا, اور میں کیا کروں, یہ بھول تو رب سے ہو گئی ہے. رب بھول گیا, رب سے بھول ہو گئی کہ اس نے اسماعیل کو پہلے پیدا کر دیا, موسیٰ کاظم کو بعد میں, ورنہ اللہ کو چاہیے تھا پہلے موسیٰ کاظم پیدا کرتا پھر اسماعیل پیدا کرتا. اب بتلاؤ جو قوم یہ کہے, انہوں نے کہا جی اللہ کو بھول بھی ہوتی ہے, تو فوراً چار پانچ روایتیں گھڑ دی کہ ہمارے امام نے کہا ہاں بالکل اللہ کو بھول ہوتی ہے, جتنے نبی آئے یہ عقیدہ تو سب رکھتے تھے. ماں باس اللہ نبی ان کا تو اللہ باؤ قبلہ میں توحید ول بلا, اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا, ہر نبی نے آ کر کہا کہ لوگوں اللہ کو بھول ہو جاتی ہے. مجھے بتلاؤ جو قوم یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو بھول ہو جاتی ہے, اس قوم کو ہم مومن کہیں, اسے مسلمان کہیں, اسے اسلام کے نام پر لوگوں کے درمیان میں اپنا وجود منوانے کی کوشش کرنے دیں؟ ہرگز نہیں. جو قوم پانچ وقت کی نمازی ہر سال کے روزے رکھے اور ہر سال بیت اللہ میں جا کر حج کیوں نہ کرے, اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ رب کو بھول ہو جاتی ہے, میں اس سے بڑا کافر دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتا. عقیدہ نمبر دو, تحریف قرآن. حالانکہ ان میں سے ہر عقیدہ ایسا ہے پوری تقریر ہو سکتی ہے. آج جو قرآن مجید ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے, ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے, یہ قرآن مجید اسی شکل و صورت میں ہے جس شکل و صورت میں آسمانوں سے نازل ہوا تھا, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا تھا. اور 14 صدیاں گزر گئیں, اسلام قرآن پاک میں تبدیلی ہوئی ہے؟ تبدیلی کسی حرف کی تبدیلی, کسی صورت کی تبدیلی؟ لیکن شیعت کو پڑھ جائیے, یہی اصول کافی میرے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ الاستبصار میرے سامنے ہے, ملا یاز الفقیر پڑی ہوئی ہے, منتہى الاعمال پڑی ہوئی ہے, شیعہ کی یہ کتابیں, بلکہ شیعہ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ خود شیعت کے بڑے بڑے مجتہدوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب ہم نے اس بات کو ٹٹولا تلاش کیا کہ ہمارے اماموں کی کتنی روایات ہیں, کتنے اقوال ہیں کہ جنہوں میں ہمارے اماموں نے کہا کہ قرآن بدل گئے, تو شیعت کا مجتہد مصنف لکھتے ہمارے اماموں کی 2000 روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے. مجھے بتلاؤ, جو قوم یہ کہے کہ رب کا قرآن بدل گیا, ہمارا عقیدہ قرآن نہیں بدلا وہ بدلا ہے, قرآن نہیں بدلا وہ شیعہ بدلا یا قرآن بدلا ہے, قرآن بدلا یا شیعہ بدلا ہے, شیعہ بدلا ہے. تو جو بدل جائے, جو رنگ بدل جائے, جو عقیدہ جو نظریہ بدل جائے, پھر ہم اسے بھائی اور مومن نہیں کہا کرتے. شیعت نے تبدیلی پیدا کی, اور مجھے یہ رات کہہ رہے تھے کہ شیعت کو آپ کسی شکل میں کسی صورت میں اپنا بھائی اور مسلمان ماننے کو تیار ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہے, ہم شیعت کو اپنا بھائی اور مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن کب؟ جب شیعت یہ کہے کہ ہم عقیدہ بدعا سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ تحریف قرآن سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ امامت سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ رجس سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, اور مدعا اور تقیہ ان جیسی خرافات اور باقی چیزوں سے توبہ پیر ہو کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں, جو عقیدہ آئے سنت پر جماعت کے عقیدہ وہی اپنائے, نظریہ وہی اپنائے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان ہیں. اگر یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے, آسمانوں سے چلے آؤ, زمزم سے غسل کر لو, تم غلافِ کعبہ کا لباس پہن لو, تم کافر تو ہو سکتے ہو مگر تمہیں مومن نہیں کہا جا سکتا. تیسری بات, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت کا جتنا بڑا منکر اللہ کی دھرتی پر شیعہ ہے, اس سے بڑا منکر کوئی نہیں. ختم نبوت کا منکر جتنا بڑا شیعہ ہے اللہ کی اس دھرتی پر, اور کوئی دوسرا نہیں ہے. ہم یہی اپنے عقابت سے کہتے ہیں, یہی اپنے اساغت سے کہتے ہیں, یہی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر صرف مرزائی نہیں, شاید قادیانی پیدا بھی نہ ہوتے اگر شیعت کا وجود نہ ہوتا. یہ ختم نبوت پر سب خون مارنے کا راستہ, انداز اور طریقہ واردات شیعت نے بتلایا ہے. قرینی سے لے کر خمینی تک, نجفی توسی تبرسی, سب کو پتہ چلے جائیے, شیعت نے واشگاف الفاظ میں, اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, شیعت تقیہ کی آڑ میں ہر چیز کا انکار کر لیتی ہے, مگر شیعت عقیدہ امامت کا انکار ہے, عقیدہ امامت کا انکار. آپ شیعہ سے پوچھیں تم 12 امام مانتے ہو, تو شیعہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مانتے, کہے گا مانتے ہیں. اور سوال کرے تم معصوم مانتے ہو اماموں کو, وہ کہے گا ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں, جبکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ہمارے نبی آخری نبی بھی ہیں اور آخری معصوم بھی ہیں. معصومیت صفت نبوت ہے, جہاں نبوت ہوگی وہاں عصمت ہوگی, جہاں قسمت ہوگی وہاں نبوت ہوگی. آمنہ جلال کے بعد نبی بھی کائی نہیں ہے, معصوم بھی کائی نہیں ہے.
ختم نبوت,
بات معصومیت کے عقیدے کی ہے, بات شخصیت کی نہیں. جب ہم کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں, تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم حضرت علی کی توہین کرتے ہیں, ہم حضرت حسن و حسین کی توہین کرتے ہیں. نہیں, اگر کوئی نبی کے بعد صدیق کو بھی معصوم مانے گا ہم اسے بھی کافر کہیں گے. پیغمبر کے بعد کوئی فاروق کے آقا کو بھی معصوم کہے گا. صدیق و فاروق کا شان اتنا اعلیٰ کہ ان کے جسم کے ایک ایک بار کی عزت آبرو کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں, لیکن اگر ابو بکر عمر کو کوئی معصوم مانے گا, معصوم ماننے والے کو کافر بانگے دار کہیں گے, جنگے کی چاک پہ کہیں گے, اسے کافر کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. دوستو ہر شیعہ کہے گا ہم 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس اس وقت کتاب نہیں, نوٹ کر لیجئے خمینی کی کتاب. خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ جس کا دوسرا نام ولایت فقیہ ہے اس کے صفحہ 40 پر لکھے ہیں ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے, ہمارے اماموں کا مقام نبیوں کے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. ساری دنیا کی ولایتیں غوث قطب ابدال, یہ کتاب میرے پاس ہے, دنیا کی ولایتیں غوث قطب ابدال, یہ کتاب میرے پاس ہے, یہ حکومت اسلامیہ خمینی کی تصنیف صفحہ 40 جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے درج کیا ہے, یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اماموں کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل. جب کوئی آدمی پیغمبر اسلام کے بعد کسی بھی شخصیت کو, چاہے وہ کتنے بھی درجے کی مالک ہو, چاہے وہ کتنی شان کی مالک ہو, چاہے وہ کتنے مقام کی مالک ہو, حضور کے بعد کسی شخصیت کو نبیوں سے اعلیٰ, پیغمبر سے اعلیٰ یا حضور میں درجے کے برابر کہتے, میں اسے ختم نبوت کا باری سمجھتا ہوں, اسے ختم نبوت کا ملک سمجھتا ہوں, اللہ کی دھرتی پر قادیانیوں سے بڑا کافر سمجھتا ہوں, ہندوؤں سے بڑا کافر کہتا ہوں, سکھوں عیسائیوں سے بڑا کافر کہتا ہوں, اس سے اللہ کی دھرتی پر اور دوسرا بڑا کافر کوئی نہیں ہے جو آمنا کے لحاظ سے باقی انسانوں کے درجوں کو بڑھا کے پیش کرتا ہے. ختم نبوت کا منکر نہیں نہیں رہے, صرف پاکستان نہیں بلکہ آگے بڑھئے, اگر اس دنیا میں مسلمان من بن کے بہنا ہوگا تو شیعہ کو کافر, دو سے ہاتھ اٹھا کر شیعہ کو کافر, شیعہ کو کافر, یہ کیا کیا ممکن ہے؟
پاکستان میں رہنا ہوگا,
دنیا بھر میں بلکہ اب یہ کہو, اب یہ کہو, ٹھہرے ٹھہرے, ہاتھ اٹھا کر سنیے, ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ مومن بن کے رہنا ہوگا, شیعہ کافر کہنا ہوگا. مومن بن کے رہنا ہوگا, مومن بن کے رہنا ہوگا, تو شیعہ کو کافر کہنا ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے. مولانا علی شیخ حیدری کے ساتھ یہاں پر جمال ان کے پاس چل جائے, ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے جواب دیں, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں سید کے گرد ہلکا تنگ کر کے رکھ دیا جائے گا. تمہیں جراب کیسے ہوئی, تمہیں جساب کیسے ہوئی کہ تم نے اللہ کی ذات کو بھی معاف نہ کیا, قرآن کی کتاب قرآن جیسی ناراض کتاب کو معاف نہ کیا, پیغمبر جیسی آخری نبی کی معصومیت ختم نبوت کو تسلیم نہ کیا, خدا کے منکروں, قرآن کے دشمنوں, ختم نبوت کے منکروں, تمہارے نام میرا پیغام یہ ہے کہ تم سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے. تین باتیں ہو گئی, چوتھی بات شریعت کے کفر کی, عقیدہ رجب ہے, تیرا میرا ایمان ہے اس موت کے بعد عالم برزخ
اس کے بعد زندگی قیامت کو ملے. قیامت سے لے کر موت کے درمیان درمیان اب دوبارہ زندگی اس دنیا میں کسی کو نصیب ہے؟ کسی کو زندگی نصیب ہوگی؟ لیکن شیعہ عقیدہ پیش کرتے ہیں, کہتے نہیں ٹھہرو, قیامت بعد کی بات ہے, قیامت ابھی دور ہے, قیامت سے پہلے دوبارہ ایک زندگی آنے والی ہے. اس زندگی میں اللہ کے رسول حضرت علی, حضرت آمینہ, اہل بیت ادام واپس آئیں گے, اپنی پوری شان و شوکت میں آئیں گے, پہلے سے بڑھ کر نئی وجاہت روبر مرتبے میں آئیں گے, اور اس نئی زندگی میں صحابہ کرام پیدا کیے جائیں گے, اس نئی زندگی میں ابو بکر عمر کو پیماننے والے پیدا کیے جائیں گے. اس نئی زندگی میں کیا ہوگا کہ صحابہ کرام سے اہل بیت کا انتقام لیا جائے گا. نئی زندگی میں کیا ہوگا, ابو بکر عمر کو پھانسی دی جائے گی. نئی زندگی میں کیا ہوگا, مسجدیں توڑ دی جائیں گی. نئی زندگی میں کیا ہوگا, اور آشا کو زندہ کر کے اس پہ بڑا لگائے جائیں گے. عقیدہ حاجت وہ عقیدہ جو قرآن سنت کی نفی ہے, عقیدہ حاجت وہ عقیدہ جس کا اسلام میں کوئی سبر نہیں ہے, عقیدہ حاجت وہ عقیدہ کہ جس عقیدہ کی بنیاد پر صحابہ کی عزت بھی باقی نہیں رہتی, آل بیت کی عزت بھی باقی نہیں رہتی, عقیدہ رغب کی بنا پر سیدت کا اسلام سے خارج ہے. حضرات بات سنیں, نعرہ ایک لگے گا, ایک ایک نعرہ لگا ہے, دوسرے ہاتھ جا کر جواب دے, سب نعروں کو لگ جاتے ہیں. کھوتی دے پتر کا بھی کوئی مقام ہے, آخر کھوتا ہوئے گا نا, کوئی بہت چکسی گدا گاڑی کھسی, کسے بچارے کا روزگار چکسی, زمیندار پتھر ڈھوئے, کمہار اٹا لگتے, کوئی آدمی یہ میرے قائد محترم کی, یہ قائد محترم کی تقریر ہے. کتا جیسا بھی ہے خمینی سے بہتر ہے, گدا جیسا بھی ہے خمینی سے بہتر ہے. اور کتے میں تو صفت یہی ہے کہ جس گھر کا کھاتا ہے اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاتا, دروازے پہ مر جاتے مگر مالک تو بھونکتا نہیں ہے. لیکن خمینی وہ مرعون ہے کہ جس نے اس ایران میں حکومت حاصل کی جو ایران فاروق اعظم نے بت پرستوں سے, فاروق اعظم نے مجلسیوں سے, آگ پوجنے والوں سے چھیڑ کر اور میں اسلام کو دیا, اور تجھے گھر رہ رہ کے لیے ملک حکومت کرنے کے لیے فاروق اعظم نے دیا, فاروق کے دیا ہوا گھر لے کر فاروق نے بھوکا. عقیدہ رجت, چوتھی پانچویں بات عقیدہ تقیہ, یہ بھی کفر کی دلیل ہے. آپ لا ایمان علی اللہ تقیہ لا, یہ کتابیں پڑھی ہوئی, یہ الاستنصار ہے, تہذیب الاحکام ہے. پکار پکار کے کہتی ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں جو تقیہ نہیں کرتا, جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن ہی. آپ تقیہ کرتے ہیں؟ آپ کے عقیدے میں تقیہ ہے؟ شیعہ کہتا ہے ہاں مومن, ہمیں تقیہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر قرار دیتا ہے, ہم اسے تقیہ کرنے کی وجہ سے کافر, ہم اسے تقیہ کرنے کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں. کیا تقیہ کہ دل میں اور رکھ, زبان سے اور کیا, بس تجھ سے حق کے بات کرنے کی جو طلب کرتا ہے, قوم تجھ سے مطالبہ کرتی ہے, حق و صداقت کا اظہار کر, عوام تجھ سے چاہتی ہے حق و صداقت کی شمع روشن کر کے دجل و فریب کے اندھیروں کو دور کر. لیکن شیعت کہتی ہے حق کو چھپانا, صداقت پہ پردہ ڈال, دجل و فریب عیاری اور مکاری کو لوگوں کے سامنے پیش کر, جو قوم اپنی ملت کو جھوٹ بولنے, دجل و فریب کا پرچار کرنے, جس پر دجل فریب کو اپنانے کا ساتھ دیتی ہے, ایسی جھوٹی قوم, ایسی دجال قوم, ایسی بکواسی بازیاب قوم سے دنیا میں ہزاروں کافروں کی قومیں بہتر ہیں, اور جھوٹوں سے بہتر تو کافر کافر ہے، جوتوں سے بہتر تو سچ ہے، اور دنیا کی محدب قوموں میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلا یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنا بھی کبھی ایمان ہوگا؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ، دو سے لعنت اللہ، شیعوں پر لعنت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا عقیدہ متا، اصلی عقیدہ شیعت کے فروغ کا عقیدہ، شیعت کے پھیلنے کا منصوبہ، وہ تھیوری وہ ضابطہ کہ جس کی بنیاد پر یہ شیعت جاگیرداروں کے گھروں میں داخل ہوئی، جس کی بنیاد پر طوائفوں کی نسل تیار ہوئی، جس کی بنیاد سے ہیرا منڈیوں میں آبادی ہے، جس کی بنیاد سے چکلے کھلے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں فحاشی اور یعنی کو فروغ مل رہا ہے، وہ ہے عقیدہ متا۔ قرآن میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کہتے کوئی شادی شدہ بدکار ہے پتھر مار مار کے معاف دے، اور اگر کوئی کمار ہے اتنے برے معاف دے آئندہ برائی کرنے کی جسارت نہ ہو سکے۔ اور شریعت کہتی ہے نہیں متا کر کیوں کریں؟ کہتا ہے نیکیاں پا، متا کر، میں نہیں کرتا ہوں، جواب ملا نہیں کرے گا، پھر اپنا علاج سوچ لے، متا نہیں کرو گے سزا جان لو کیا سزا ہے۔ شیعت کہتی ہے جو متا نہیں کرتا قیامت کے روز اٹھے گا، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، چہرہ بگڑا ہوا ہے، کہے گا اللہ میرے ناک کان ہاتھ کیوں کٹ گئے، میرا چہرہ مسک کیوں ہو گیا، میں مسلا کیوں ہو گیا، تو جواب ملے گا متا دینے کی تعلیم، اور متا نہیں کیتا اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ متا کر متا کیا ہوگا؟ کہتا ہے بڑی نیکیاں، ثواب، درجے کی بلندی، مقام میں جناب ہمیشہ برتری ہی برتری پیدا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ شیعت کی تفسیر قرآن کی تفسیر لکھتا ہوا کہتا ہے، قرآن کی تفسیر منہاج الصادقین میں لکھتے، کہتا ہے جو شخص ایک مرتبہ متا کرتا ہے، کیا ہے متا؟ جو مرد دو مرد دو عورت، جو بدکار شخص بے ایمان شخص ایک مرتبہ بدکاری کرتے ہیں اور منہ کالا ایک مرتبہ کرتے ہیں درجہ حسین کا پاتا ہے۔ سنیا، اس سے بڑا کافر کون ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑا اہل بیت کے دشمن مشتاق کون ہو سکتے ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ تم جتنی بدکاری کرو گے درجہ اتنا بڑھے گا، پہلی مرتبہ درجہ حسین کے برابر اور دوسری مرتبہ حسن کے برابر، تیسری مرتبہ علی کے برابر۔ شیعت لکھتی ہے جو چار مرتبہ بدکاری کرتے ہیں اور درجہ نبی کے برابر پا گیا۔ خدا کی قسم، ایسا اللہ کی دھرتی پر کبھی نہیں ہوا کہ بدکاری کرنے سے درجے بڑھ جاتے ہیں، بدکاری کرنے سے مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور مرتبہ بڑھتے بچے بھی نبی کے برابر ہو گئے۔ بے حیا قوم، بدماش قوم، ارتب لگا دیتی کہ نہیں اب متا نہیں کرنا تاکہ نبی سے نہ بڑھو، کہتے تم اور کبتے چلے جاؤ، درجہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جو قوم بدائے عورت کو، جو قوم خیریت کھائے گی، جو قوم ہیرا مندی کی تلاش کو، جو قوم بازار عورت کو نبی کے برابر، نبی سے آرا کرا دیتی ہے، مسلمان بکراس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کافر؟ چھ عقیدے، ساتواں عقیدہ ہے تکفیر صحابہ۔ تکفیر صحابہ کن کی تکفیر؟ اس کے فتوے کن پر؟ اس پہ بیٹھتے لعنت کس پر؟ تبرع باد ہے کس پر؟ اصحاب رسول پر۔ قصور کیا ہے پیغمبر کی جماعت کا؟ خدا صحابہ کا۔ ہم میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے تھوڑی سی آپ کو توجہ ان کاموں کی طرف بھی دلاتا ہوں جو مولانا حسن نواز شہید کے بعد بڑی تیزی سے آگے بڑھے ہیں، پروان چڑھے۔ کیا مولانا حسن نواز کی زندگی میں ایک تو شیعت کے کفر کا مسئلہ کھل کے پوری دنیا میں سامنے آیا، اور دوسری بات مولانا حق نواز شہید نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی طرح ڈالی، ایک نیا انداز روشناس کیا، اور پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا دھماکہ کیا کہ اس سیاست کی بلبوتے پر، اس سیاست کی بنیاد پر جن کی سرزمین سے جاگیرداروں سرمایہ داروں کے بوریے بستر گول ہو چکے ہیں، آئندہ وقت میں آپ دیکھیں گے سرمایہ داری وڈیرا شاہی جاگیرداری اس ملک میں بستر بوریا دور کرے گی تو سپاہ صاحبہ کے دم قدم سے ہوگی، جنگلی کے پاؤں سے اٹھنے والی سیاست سے ہوگی۔ مولانا حق نواز شہید نے سیاست کو روایتی لوگوں کے گھروں سے نکال کر، روایتی سیاستدانوں کی گھروں سے اٹھا کر غریبوں کے دہلیز پر پہنچایا۔ انہوں نے سیاست میں سوچ و فکر کے زاویوں میں وہ انقلاب برپا کیا کہ آج لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تو رہنے والا کراچی کا ہے، کامیاب ڈھنگ سے کیسے ہوتا ہے؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم سیاست میں اپنے اسلاف کے مقلب ہیں، آج کل ہم سیاست میں مجتہد ہیں، آج کل ہم مقلد نہیں ہیں۔ ہم آج کے دور میں سیاست میں کسی کا مقلد نہیں، ہم مقلد ہیں احمد علی لاہوری کے، ہم مقلد ہیں مفتی محمود کے، ہم مقلد ہیں مولانا عبداللہ درخواستی کے، ان کے جانے کے بعد ہم بھی مجتہد ہیں، ہم بھی مجتہد ہیں۔ کیسے؟ ہم نہیں دیکھتے کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے اساتذہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں وہی کرنے کو تیار، سوچتے سوچتے سال سال نہیں لگاتے، فیصلے چٹک ہوتے ہیں، پٹک ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں فیصلے، جاندار ہوتے ہیں۔ میں نے ختم نبوت کے ایک دو تین پروگراموں میں کہا، میں نے کہا ٹھنڈے ٹھنڈے لفظوں میں بتی کو قادیانی نہ کہو، یہ شخصیت مولانا خان محمد صاحب مدظل العالی کی بیٹھی ہے، اس سے بتو کو کافر قادیانی تم قرار دلوا دو، کرسی سے ہم اتار دیتے ہیں۔ ہمارے فیصلے صاف صاف سیدھے سیدھے پاکستان کی سیاست میں، ہم نے وہ انداز چھنوی شہید کے افکار کی بنیاد پر روس ناش کرائے ہیں، بڑے بڑے جاگیرداروں وڈیروں سرمایہ داروں کو آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں اگر یہ قوت اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو پھر ہمارے دوروں سے سیاست نکلے گی، غریب کی دہلیز پہ پہنچے گی، اور یہی اسلامی سیاست ہے، یہی شریعت محمدیہ کا تقاضا ہے، ہم اپنے فیصلے آپ کریں، ہم نہ وڈیروں اور سرمایہ داروں کے کمی ہیں اور نہ ہم امریکہ کے ہاتھ میں اپنی لگامیں دے کر اس کے ہاتھوں میں پتلیوں کی طرح ناچنے والے ہیں۔ تیسری بات، مولانا حق نواز شہید کے دم قدم سے سپاہ صحابہ نے یہ فکر بھی دی کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس مظلوم مسلمان کی، چاہے کشمیر کا مسلمان مظلوم ہو، چاہے افغانستان کا ہو، بوسنیا کا ہو، صومالیہ میں کا ہو، فلپائن کا ہو، برما کا ہو، جہاں کہیں مسلمان کو آزادی کے لیے خون کی ضرورت ہوگی، قربانی کی ضرورت ہوگی، جوانوں کی ضرورت ہوگی، سپاہ صحابہ اس کے لیے آگے آگے ہوگی اور حلاوت دستے کا کردار ادا کر کے چھوڑیں گے۔ دوستو، ان تینوں عنوانوں پر شیعت کے کفر سے پردے ہٹانا، پاکستان میں اسلامی اور غریبوں غریب پروری پر عدل و انصاف پر مبنی سیاست کو روس ناس کرانا، وڈیروں جاگیرداروں سرمایہ داروں اور روایتی سیاستدانوں سے قوم کو ہٹا کر ان کے صحیح غمخاروں اور ان کے صحیح غم کا مداوع کرنے والے معالجوں کے ساتھ ان کے ربط کو مضبوط بنانا، یہ ہماری سیاست ہے، اور دنیا اسلام میں ہر مظلوم مسلمان کی مدد کرنا ہمارا جہاد ہے۔ سپاہ صحابہ ان تینوں مقاصدوں پہ جنگ لڑ رہی ہے، کشمیر کی وادیوں میں آپ کو خون، سپاہ صحابہ کے جوانوں کا نظر آئے گا. افغانستان کے پہاڑوں پہ آپ کو خون سپاہ صحابہ کے جوانوں کا نظر آئے گا. ملک کے ایوانوں میں آپ کو سیاست سپاہ صحابہ کی انوکھی نظر آئے گی. اور مذہبی میدان میں اگر آپ کو نظر آئے گی تو سپاہ صحابہ کی مذہبی خدمت نظر آئے گی. یہ وراثت تھی, یہ امانت تھی جو ایک قبروں والے ہمیں دے کر گئے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس امانت کو, اس وراثت کو نہ صرف یہ کہ سنبھال کر کے ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے پر آپ کے علم میں ہونا چاہیے. سپاہ صحابہ وہاں بھی بن گئی ہے جہاں زمین کے حصے پر سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں.
سپاہ صحابہ
وہ مشرقی ملک
پاکستان,
وہ مشرقی ملک برونائی جہاں ایک انگریز نے ایک پہاڑی کھڑی کی ہوئی ہے, ایک یادگار بنائی ہے. زمین کے سب سے پہلے اس یادگار پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں, سپاہ صحابہ وہاں بھی ہیں. پھر آپ سفر کر دیجئے, سورج کے ساتھ ساتھ چلیے. سورج جہاں جا کر غروب ہوتا ہے, زمین ختم ہوتی ہے, پانی شروع ہوتا ہے, سپاہ صحابہ وہاں بھی موجود ہے. امریکہ سے لے کر یورپ, برطانیہ, رشیا, انڈیا, بنگلہ دیش, آسٹریلیا, برونائی اور آگے دیگر ملکوں میں آپ چلے جائیے, سپاہ صحابہ کی آواز آپ کو گونجتی ہوئی نظر آئے گی. انشاءاللہ العزیز جنگی شہید کے دیے ہوئے افکار کو اسی طرح پھیلاتے ہوئے, اس خوشبو کو اسی طرح مہکاتے ہوئے, اس آواز کو اسی طرح بڑھاتے ہوئے, اس صدا کو اسی طرح دیکھتے ہوئے, اس انداز کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے, اس بارش کو اسی طرح برساتے ہوئے, اس یلغار کو اسی طرح یلغار کی شکل پہناتے ہوئے, اس بادل کو پوری دنیا پہ چھا جانے کے لیے سپاہ صحابہ قدم آگے بڑھا رہی ہے, کارواں چل رہا ہے, انداز بدل رہے ہیں, شیریں بدل رہے ہیں, سوتیں بدل رہی ہے, کال بھائی ہے, طریقہ بھائی ہے, انداز بھائی ہے, انقلاب بھائی ہے, آواز بھائی ہے, لورا بھائی ہے, جذبہ بھائی ہے, جاپ بھائی ہے, سیاست بھائی ہے. واخر دعوان.